إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. كم قالوا جي؟ وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نورا من نور الله. سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور فرماتے ہیں، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے غلام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے غلام، اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. میرے دوستوں، بزرگوں، سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں، چہرہ مہرہ تو سب کا انسان جیسے ہے، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں. لوگوں میں الگ الگ خوبیاں، الگ الگ کمالات آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ انسان ہے جو لکڑی کاٹتا ہے اور بازار میں بیچ دیتا ہے، ایک وہ ہے جو کاشتکاری کر کے اناج اگاتا ہے اور لا کر مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے، ایک وہ انسان ہے جو کارخانہ چلا کر برتن بناتا ہے، کپڑے بناتا ہے. کسان سے اگر آپ کہو گے کہ کپڑا تیار کر، تو وہ کہے گا یہ میرا میرے اندر یہ خوبی نہیں ہے اور میں اس کو نہیں جانتا. برتن بنانے والے سے کہیے کہ سونے اور چاندی کا زیور بنا، تو وہ کہے گا یہ میرے بس کی بات نہیں. سنار سے آپ کہیے ہوائی جہاز بنا، تو وہ کہے گا یہ میرے بس کی بات نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کمال خوبی عطا فرمایا ہے، اور جس کو جتنا کمال اور ہنر اللہ نے دیا ہے وہ اپنے ہنر اور کمال کے مطابق وہ دنیا میں کام کاج انجام دیتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کو. یہ بچہ بہت پریشان کر رہا ہے جب سے آیا، یہ چھوٹا چھوٹا بعد میں چل کے وہ بہت ہوشیار بنے ہوئے
سبحان اللہ اللہ اکبر رسول اللہ.
بیٹھنے تو بیٹھنے تو مزہ نہ نہیں، اب چپ چاپ بیٹھے ضرور پاک پڑھنے مجھے دیکھتا جاتا اور نیچے سر کے مسکراتا جاتا. یہ اس کا کمال ہے
سبحان اللہ.
اور یہ بچہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. ایک وہ ٹلٹل ٹلٹل کرتا ہے، چپ چاپ بیٹھا. سب میں اللہ نے الگ الگ انداز دیے، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. کوئی پلین اڑاتا ہے، کوئی پانی کا جہاز بناتا ہے، کوئی کپڑے تیار کرتا ہے، کوئی برتن بناتا ہے، کوئی زیور بناتا ہے، کوئی مکان بناتا ہے. ہر ایک کو اللہ نے اس کی خوبی ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے، بانٹ دی ہے، اور کسی بٹوارے کی وجہ سے آج پوری دنیا کی چہل پہل نظر آ رہی ہے. سب بلڈر بن جائیں تو زیور کون بنائے گا؟ اور اگر سب زیور ہی بنائے تو مکان کون بنائے گا؟ اور سب مکان ہی بنائے تو کپڑا کون بنائے گا؟ کیا ننگے پھرو گے؟ اللہ تعالی کا نظام یہ ہے کہ اس انسانی دنیا کی ضرورت کے لیے الگ الگ لوگوں کو ذمہ داری دے دی ہے، اور انسان اپنی ذمہ داری کے دائرے میں کام کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ معاملہ اس بدن کا ہے، بدن کا اناج اگایا جا رہا ہے اس بدن کو کھلانے کے لیے، کپڑا بنایا جا رہا ہے اس تن کو ڈھکنے کے لیے، بلڈنگ تیار کی جا رہی ہے اسی بدن آدمی کے بدن کو اس میں رات کو دن کو رہنے کے لیے، زیور بنا بنایا جاتا ہے عورتوں کی سنہار کے لیے. ایک ایک چیز میں کہاں سے گناؤں؟ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے کہ ساری دنیا کو رب نے الگ الگ خوبیاں دی ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور یہ ساری ایکٹیویٹی صرف اس بدن کے لیے، لیکن کیا انسان صرف بدن کا نام ہے؟ خالی بدن کا نام انسان ہے؟ ارے اصل انسان وہ ہے جو اس کے اندر رہتا ہے، جس کو ہم جان کہتے ہیں، روح کہتے ہیں. یہ بدن تو ایک کارٹون اور کھوکھا ہے، اصلی مال اندر پیک ہے. آپ کیلا کھاتے ہیں تو کیلا کے اوپر چھلکا ہے اور اندر اصلی مال ہے. کیلا اس چھلکے کا نام نہیں ہے، بلکہ کیلے کے اندر جو ٹیسٹ فل گودہ ہے وہ ہے اصل کیلا. انار کے اوپر چھلکا اور کور ہے. آپ چھلکا دیکھ ہی کر کے خریدتے ہیں لیکن چھلکا کھاتے نہیں ہیں. اصل انار تو لال لال، اس میں جو دانے میٹھے نکلتے ہیں اس کے لیے آپ انار خرید کر لاتے ہیں. اوپر کا حصہ اصل نہیں ہے، اندر کا حصہ اصل ہے. لوگوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسان کے بدن کو کور بنا دیا ہے، چھلکا بنا دیا ہے، اس لیے کہ اندر وہ اصلی انسان چھپا ہوا ہے. اصلی انسان یہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں، یہ تو اصلی انسان کے لیے اللہ نے ہول بنا دیا ہے کہ اندر سے بیٹھ کے جھانکنا، یہ کھڑکی ہے،
سبحان اللہ،
یہ آنکھ نہیں دیکھتی ہے، وہ روح دیکھا کرتی ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور روح بدن سے نکل گئی تو آنکھ دیکھے گی، کیوں نہیں دیکھ رہی ہے بھائی؟ کوئی اس کو مکہ مارے آنکھ میں شناخت ڈالے تو ایسی پڑا رہتا ہے، مرا ہوا آدمی، آنکھ ہے دیکھتا نہیں ہے، کان ہے سنتا نہیں ہے، زبان ہے بولتا نہیں ہے، ہاتھ ہے پکڑتا نہیں ہے، پاؤں ہے چلتا نہیں ہے، یہ چلتا اس لیے تھا کہ اس کے اندر انسان تھا، یہ ہاتھ پکڑتا اس لیے تھا کہ اس کے اندر انسان تھا، یہ آنکھ دیکھتی اس لیے تھی کہ اس کے اندر اصلی انسان تھا، یہ زبان اس لیے بول رہی تھی کہ اندر روح تھی، ابھی بھی سمجھ میں بات نہیں آئی؟ تو اصلی انسان یہ، اتنا بڑا دنیا کا پروجیکٹ اللہ نے عطا فرمایا تم کو، اور اس پروجیکٹ کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ کرنے کر دیے، ہر ایک اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کر کے اس بدن کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اصلی انسان نہیں ہے۔ اب رب سے پوچھو مولانا، مولا یہ تو بتا اصلی انسان کے لیے تو نے کیا انتظام
کیا؟
بدن کے لیے جو اصلی انسان نہیں تھا تو اتنا بڑا پروجیکٹ لگایا۔ قرآن فرماتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے تیرے لیے پیدا فرمایا،
سبحان اللہ،
پر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ نقلی انسان کے لیے اتنا پروردگار عالم نے انعام اور احسان تم پر کیا ہے تو اصلی انسان کے لیے کتنا بڑا انتظام کیا ہو، وہی مجھے آپ کو سمجھانا ہے،
سبحان اللہ،
کہ وہ انتظام، یہ انسان تو بدن کے لیے پلین اڑاتا ہے، اور میرے غریب نواز کا ڈپارٹمنٹ یہ ہے کہ سوکھی ہوئی لکڑی کے کھڑاؤں کو اڑا دیا،
سبحان اللہ،
یہ ٹیکنالوجی تمہاری تھی کہ ادھر سے ادھر نٹ بول، وائر، مشین، چکے، صافین، بیل، یہ سب جوڑ جاڑ کر کے پلین کا انجن بنایا اور اس میں پٹرول ڈالا، پائلٹ بٹھایا، تب جا کر کے اس نے اسٹارٹ کیا اور اوپر اڑا۔ میرے غریب نواز نے کہا یہ تو تمہارا یہ بدن کا کھیل ہے، ہمارے یہاں پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، پٹرول کی ضرورت نہیں ہے، وائر کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بیلٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صافین اور چکے فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت غریب نواز اپنے خانقاہ میں نہیں بلکہ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑاؤں سے کہتے ہیں
سبحان اللہ،
جیسے کہا اڑ تو چلی، کدھر گیا؟ اس میں پٹرول تو بھرا نہیں گیا ہے، برسوں سے خواجہ غریب نواز اپنے پاؤں میں روند رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں ہمارا پاؤں جس کو روند دیتا ہے تمہاری سائنس وہاں تک نہیں پہنچ
سکتی۔
تم نے پلین بنا کر کے سب کو پلین کر دیا، سب کا دماغ پلین ہو گیا، کچھ سوچ ہی نہیں سکتا ہے روحانیت کے بارے میں۔ میرے غریب نواز میں اجمیر شریف میں بیٹھ کر روندی ہوئی چیز کو بتا رہے ہیں کہ تم نے پلین بنایا اور ہم اس کو روند رہے ہیں تو وہ اڑ رہی ہے۔
سبحان اللہ،
تمہارا پلین جب گرتا ہے ملیشیا کا پلین گرا تھا ایک سال پہلے، آج تک رشیا ڈھونڈ رہا ہے، امریکہ ڈھونڈ رہا ہے، انڈیا ڈھونڈ رہا ہے، جاپان ڈھونڈ رہا ہے، پلین کدھر گیا؟ ارے سوئی مل جاتی ہے اور ان کو پلین نہیں مل رہا ہے، یہ تمہاری یاد ہے اور میرے خواجہ غریب نواز کی کھڑا ہوں جب اڑی تو جوگی جیپال نظر نہیں آ رہا تھا، کھڑاؤں نے اسے سرچ کیا اور وہاں سے پکڑ کر کے لے آئی، تمہارا پلین گرا تو تباہ ہو گیا اور میرے خواجہ کے پلین نے جوگی جیپال کو گرایا تو وہ تباہ نہیں ہوا، وقت کا ولی بن گیا۔ کتنا بڑا انتظام اسلامی کیا، تمہارا پلین گرا تو جتنے پھر ہو گئے ہلاک، اور میرے غریب نواز کے راکٹ نے جسے گرایا وہ ہلاک نہیں ہوا، وہ جوگی جیبار تھے عبداللہ بیابانی بن گیا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب جنگلوں میں پہاڑوں میں اگر کوئی انسان راستہ بھول جاتا ہے تو عبداللہ بیابانی اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ سارا پائلٹ گائے اور میرے خواجہ کا پائلٹ آج تک لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔
سبحان اللہ،
یہ ہے میرے رب العالمین کی ایڈوانس ٹیکنالوجی۔ تمہاری ٹیکنالوجی کو پٹرول کی ضرورت، میرے خواجہ کے ٹیکنالوجی کو پٹرول کی ضرورت نہیں ہے، پیر کو کھینچ دیتے ہیں تو روننے لگتا ہے۔ تم کو پائلٹ کی ضرورت ہے، میرے خواجہ کے کھڑاؤں کو پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف خواجہ کے آڈر کی ضرورت ہے، اور میرے خواجہ کا وہ راکٹ ہے جو بنے ہوئے کافر کو جھوٹ کر لاتا ہے اور اس کی دماغ پر کنڈی کرتا ہے تو اس کا سر پھٹتا نہیں، سفر جھڑتا۔
سبحان اللہ،
کھڑاؤں جب پھٹا پھٹ پڑی، آپ کے سر پر اگر آپ اجازت دیں اور میں مولانا سے کہوں دو چار کھڑاؤں لگاؤ، لال پانی بہنے لگے گا، بہے گا کہ نہیں، چکر آ جائے گا، گر جائے گا۔ اور وہ اتنا اونچا اڑا تھا کہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں سے کھڑاؤں مارتے 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 اجمیر میں خواجہ کے سامنے لا کر بٹھایا تو جوگی جیپال کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ یہ سر ہلکا ہو گیا تھا، کفر کا بھوت نکل گیا تھا، شرک کا نشہ ختم ہو گیا تھا، آیا ہے تو فریش نیس ہو کر کے جوگی جیپال آیا، قدموں میں پکڑ کر کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تمہارا پائلٹ گرا تو کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور میرے خواجہ کا پائلٹ جب آیا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آیا ہے، کیا اس مقام تک پہنچ سکتے ہو؟ میرے خواجہ کو پروردگار عالم نے روحانی ڈپارٹمنٹ دیا،
سبحان اللہ۔
تمہارے جسم کا ڈپارٹمنٹ جس کو ملتا ہے، بڑے بڑے کارخانے لگاتا ہے تب اس میں پلین بنتا ہے، ریل انجن بنتا ہے، تمہاری فور ویلر بنتی ہے، اور میرے خواجہ کے ہاں پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کو گنگاوتی کے پانی کو جمع کرنا ہے تو بہت بڑا جلاشے پروجیکٹ بنانا پڑے گا، بڑی بڑی ٹنکی جس میں پانی کو پریشر سے اٹھا کر کے ڈالنا ہے، پھر وہاں کے موٹے موٹے پائپ نیچے لائیں، پھر لائن کھینچ کر کے گھروں میں پہنچایا، تب وہاں کے پریشر سے پانی آتا ہے تو گھروں میں آتا ہے، اور اخبار میں کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ منگل کو پانی بند، کبھی پانی آتے آتے بارات بیٹھی ہے پانی بند، یہ ہے دیوبند، جب بند ہو جاتا ہے یہ تمہاری ٹیکنالوجی ہے. میرے خواجہ کو اتنا بڑا جلاسے بنانے کی ضرورت نہیں. جب غصہ ہوئے تو مریض سے کہا نا ساگر کو سمیٹ لے.
سبحان اللہ،
بہت بڑی ٹنکی نہیں بنوایا تھا، ٹینک نہیں بنوایا تھا، اتنی بڑی پیالی تھی اس میں پورا آنا ساگر
بھر گیا.
سمونیا یہ کس کی ٹیکنالوجی ہے؟ آج اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے زمانے میں کسی بھی سائنس دا سے کہو کہ آنا ساگر کا پانی ایک گلاس میں بھر دے، بولے گا مولانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ارے تمہاری بس تو بگڑ جاتی ہے، بس کا پرزا خراب ہو جائے تمہارے بس بس ہے ہی کہاں ہے. اور میرے غریب نواز نے کہا ہم کو ٹینک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. مریض سے کہتے جا بلا کے لا.
سبحان اللہ،
مریض گیا بولے ہے پانی، خواجہ صاحب دعوت دے کر بلا رہے ہیں، پانی خوش ہو گیا. غریب نواز، سارے غریبوں کو نوازتے.
سبحان اللہ،
آج مجھ غریب کو بلا رہے ہیں نوازیں گے. پانی کے کام تھا، پانی کے پاس موبائل تھا، وائر لیس تھا. مرید وہاں کھڑا ہو کے بولتا ہے انا ساگر آدھا صاحب تجھ کو بلا رہے ہیں.
سبحان اللہ،
موبائل نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، لیکن ابلنے لگا.
سبحان اللہ،
کان نہیں ہے سن رہا ہے، یہی تو اسلام کی روحانی ٹیکنالوجی ہے. زبان نہیں ہے بول رہا، کان نہیں ہے سن رہا، پاؤں نہیں ہے چل رہا، دماغ نہیں ہے اور سوچ رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو ڈپارٹمنٹ دے دیا تھا، کنکر نے کہا پر کرما، تو سرکار کی بارگاہ میں مٹھی میں پتھر کے کنکر کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں. زبان نہیں ہے کیوں بول رہا؟ آپ بولے بغیر زبان کے کیسے بول سکتا؟ ارے تمہاری آج ریلوے اسٹیشن پر جاؤ تو کمپیوٹر بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ اس میں کون گھسا رہتا ہے؟ پوچھو کمپیوٹر بنانے والا سے، کیا اس میں لیڈیز ہوتی ہے؟ وہ بولتی ہے 9:10 پر ہاوڑا بمبئی ایکسپریس 3 پلیٹ فارم پر تھوڑی دیر میں آنے والی ہے، بولتی ہے کہ نہیں بولتی؟ اور پورے انڈیا میں ایک ہی آواز ہے، آواز اس میں بھری ہوئی نہیں ہے، صرف بٹن دباتے ہیں تو بے زبان کمپیوٹر بولتا ہے. جب تمہارے آدمی کی ٹیکنالوجی یہ ہے تو میرے اولیاء کرام کو جو اللہ نے ٹیکنالوجی دے دیا ہے وہ کمپیوٹر نہیں ہے، پتھر سے کہیں بول تو بولنے لگتا،
سبحان اللہ،
جانور سے کہیں بول تو بولنے لگتا، پانی سے کہیں چل تو چلنے لگتا ہے، سمٹ جا تو سمٹ جاتا ہے، پھیل جا تو پھیل جاتا ہے. یہ ٹیکنالوجی روحانی ہے، بدن کی ٹیکنالوجی بدن کے لیے ہے، جو سائنس نہ پوری کرتا ہے، کسان پوری کرتا ہے، کلاس مل پوری کرتی ہے، اور سنار تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے، اور روح کی ضرورت میرے غریب نواز پوری کرتے ہیں، ضرورت میرے پیرانے پیر پوری کرتے ہیں، علم کی ضرورت امام احمد رضا پوری کرتے ہیں. الگ الگ ہیں میرے، یہ غریب نواز کا جشن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ روحانی ٹیکنالوجی، یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو سمجھو، یہ دنیا کی ٹیکنالوجی سب یہی رہے گی، اور اللہ والوں سے کنیکشن جوڑ لو گے تو تمہاری زندگی قبر سے لے کر حشر تک تابناک ہو جائے گی.
اللہ
سے پاتے ہیں سب آنے والے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے
چمکانے
والے، چمک جاؤ چمک جاؤ چمک جاؤ. اور تمہاری چمک کو دیکھ کر دوسرے لوگ تھمک جائیں گے، ارے کہاں سے چمک آ گئی؟ یہ کالا پیلا مت بنانا، فرش کلاس میرے خواجہ غریب نواز کی روحانی ٹیکنالوجی سے دل کا تار جوڑ لو
سبحان اللہ،
تمہارا دل بھی چمکنے لگے گا، تمہاری زندگی چمک جائے گی. اس لیے میرے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے غریب نواز کیسے چمکاتے تھے لوگوں کو، ایک مرتبہ تاریخ اٹھا کر دیکھو. خواجہ غریب نواز سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچے جہاں پر آگ کی پوجا کرنے والے پارسی لوگ جسے مجوسی کہتے ہیں وہ آگ کو خدا مانتے ہیں. ابھیاری بھی آتش کدا تھا، کافی وہاں پر آگ کی پرستش کرنے والے بیٹھ کر کے آگ کی پوجا کر رہے تھے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. جب وہ لوگ اپنے کاری کرم سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کی پرستش کر رہے ہیں. فرمایا کہ اس سے تم کو فائدہ کیا ہوگا؟ کہا ہم کو ہمارے ریفارمر نے بتایا ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کو آگ میں جلایا جائے گا، اس لیے آج ہم مہارانی کو منا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری دندوت کر رہے ہیں، تمہارے سامنے ہم شیش نوائی کر رہے ہیں، آخرت میں ہم کو جلانا مت. غریب نواز نے فرمایا یہ جلائے گی نہیں، کتنے دن سے؟ تو کہا ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا سبھی اس کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں اور ہماری نسل بھی کرے گی. تو کہا آج تک یہ مانی نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا اگر تم اس کے اندر ہاتھ ڈالو گے تو جلو گے کہ نہیں؟ تو بولے بابا جل جائیں گے ہم، مجھے اتنے دن سے لکڑ دادا سکڑ دادا پکڑ دادا سب اس کو منا رہے ہیں، ابھی یہ نہیں مانی ہے. ارے ہم تو چند دن میں ریاضت کرتے ہیں تو رب کریم راضی ہو جاتا ہے. اور سنو، ہم نے اس کی کبھی پوجا نہیں کی ہے. مجھے تو مجھے، میں اگر اپنی جوتی ڈال دوں گا تو اس کی مجال نہیں ہے کہ میری کھڑا ہوں اور جوتی کو جلا دوں. میرا ہاتھ تو بہت بڑا ہاتھ ہے، اگر میں اپنی جوتی ڈال دوں تو یہ جوتی کو گرم بھی نہیں کر سکتی. تو سبوں نے کہا ایسا آپ کر کے بتائیے. میرے غریب نواز نے اس میں اپنی ایک جوتی ڈال دی. سارے عبادت کرنے والے آپ کی غور غور سے دیکھ رہے ہیں، شولوں میں شام کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، گرم تک نہیں ہو رہی ہے. حضور خواجہ غریب نواز نے کہا تم نے دیکھ لیا؟ کہا بابا نکالو. آپ نے ہاتھ ڈال کر کے اپنی اس جوتی کو نکالا، سب دیکھ کر حیران رہے. تم اپنا ہاتھ ڈالو ابھی جلا دے گی، اور میرا پیر جس کھڑاؤں سے ٹچ ہو گیا ہے اس کا کتنا احترام یہ آگ کرتی ہے، اس لیے کہ آگ اللہ کی مخلوق ہے. جو رب کا ادب کرے گا اس کی کھڑاؤں کی ادب یہ آگ کرے گی. تو اے آتش پرستو، اس رب کی عبادت کرو جس نے آگ کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، اس کو جس نے منا لیا تو سب ماننے والے ہو.
سبحان اللہ،
سورج بھی تمہاری مانے گا، چاند بھی تمہاری مانے گا، ارے شیر باغ لکڑ بگھا تمہاری مانے گا. شیر اور تمہارے اگر گنگاوتی میں آ جائے تو حال کیا ہوگا؟ اگر وہاں شیر کھڑا ہو جائے اور پولیس والے وائرلیس سے اعلان کرے کہ جلسے والو تمہارے جلسے کی طرف شیر ببر آ رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کسی کا وضو باقی نہیں ہے. اور ادھر سے شیر کو دیکھ لیا کہ آ رہا ہے تو چاہے 10,000 کا جوتا ہو چھوڑ دے گا، جوتا جائے چولہے میں، جان بچی تو لاکھوں پایا، خیر کے بدھو گھر کو آیا، جوتے چپل چھوڑ کر کے بھاگے گا کدھر؟ ادھر کی ادھر. ارے وہ تو چمپ لگا کر کے اسٹیج چاہے ٹوٹے, بےچارے میکانک کا اس کا کیا کہتے ہیں مالک والے کا وائر چور چور ہو جائے, مولانا کی تیر صاحب کی پگڑی گر جائے, کرسی اوندھی ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں. جیل آ رہا ہے بھاگو, جیل آ رہا ہے بھاگو, اتنا ڈر. لیکن اگر اللہ کو راضی کر لیا تو خدا کی قسم یہ شیر تمہارے پلوے تلوے چاہتے گا, تمہاری چوکی داری کرے گا, تمہارا حکم مانے گا. اعلی حضرت علیہ الرحمٰن ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے صوفی پہنچے ہوئے اللہ والے تھے, ان کی ولایت اور کرامت مشہور تھی, اور دو مولویوں نے جن کا تھوڑا سا اسکرو نٹ بول ڈھیلا ہو گیا اور وہ مذہبی کے راستے پر کرتے گئے, انہوں نے سنا کہ فلاں دیہات میں ایک بزرگ ہیں, لوگ انہیں ولی اللہ کہتے ہیں. تو ان دونوں نے طے کیا کہ چلو ہم بھی دیکھیں گے کہ کیسے ولی ہیں. فیض لینے کے لیے نہیں, یہ جمبوریے جو جاتے ہیں یہ صرف سرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں. کہا چلو دیکھیں گے کیسے ہیں اللہ کے ولی. یہ سب پہنچے, وہ بزرگ اپنے دونوں مہمانوں کے لیے کھانا ہونا سب پکا کر کے کھلا دیا, خانقاہ میں سونے کا انتظام کیا, اور عشاء کی نماز خود حضرت نے اپنی مسجد میں پڑھائی. یہ دونوں مولوی صاحبان بھی پیچھے کھڑے تھے. نماز ہو گئی, کھانا کھا کر کے ڈکار لے لیا اور بستر پر آئے تو دونوں آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. بولے یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں, یہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں چاہتے. نماز تو ہو گئی, ما یجوزو بہ الصلاۃ, انہوں نے قرأت کر لی, لیکن جیسا تلفظ ہونا چاہیے اعین او, بولے ویسا نہیں بول سمجھے. تو آپس میں یہ بزرگ پر کرٹیسائز کر رہے تھے کہ ان کو تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا, یہ کیسے ولی بن گئے. یہ کہتے کہتے سو گئے. صبح فجر کی نماز میں بھی حضرت نے نماز پڑھائی, پھر انہوں نے آپس میں یہی گفتگو کیا کہ فجر میں بھی انہوں نے قرآن پڑھی, نماز تو ہو گئی لیکن جیسا پڑھنا چاہیے اور ہی صاحب پڑھتے ہیں, ویسے انہوں نے پھر وقت نہیں کیا ہے, بڑی خیر سے بولتے تھے. حضرت نے کہا اپنے خادم سے کہ ہمارے دو مہمان ہیں ان کو ناشتہ کرائیں. تو خادم نے کہا کہ حضرت وہ سامنے نبی ہے, وہ گئے ہیں غسل کرنے, غسل کر کے آئیں گے تو ہم ان کو ناشتہ کرائیں گے. اور یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ملفوظات شریف میں. بہت دیر ہو گئی, کئی مرتبہ اس بزرگ نے خادم سے پوچھا مہمان آئے. جو بزرگ ہوتے ہیں وہ مہمان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, کیونکہ حدیث میں آیا ہے اکرم الضیوف, اپنے مہمانوں کی تعظیم کرتے ہیں. مہمان کی تعظیم بہت بڑی عبادت ہے. آج کل تو کچھ لوگ ایسے ہیں مہمان آئے تو ناک ہو شکور لگے کہاں سے مصیبت آ گئی. ارے مہمان آتا ہے, مہمان آتا ہے تو اللہ کی رحمت لے کر تمہارے گھر میں آتا ہے.
سبحان اللہ.
اور اگر اس سے ناراض ہو گئے تو رحمت روٹ کر کے چلی جاتی ہے. ہماری ماں بہنیں خاص طور سے کبھی کبھی اپنے شوہر میں جب دیکھو تم کسی نہ دوست کو لے کے آ جاتے ہو, اس کو لے کے آ جاتے ہو اور سارا مسالہ پیسو, آلو کاٹو, بھاجی بناؤ, پراٹھا بناؤ, دس قسم کے آرڈر ہوتے ہیں. ہم یہی کرتے رہیں گے, روز لے کے آ جاتے ہیں, دعوت ہے. میری ماں بہنوں, اس دعوت کو عداوت کی نگاہ سے مت دیکھو. اگر تم نے یہ کام کر لیا تو فاطمہ زہرا کی سنت ادا ہوگی, فاطمہ کی دعا سے رحمت آئے گی, رزق بڑھے گا. اس لیے جب مہمان آئے تو دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا مہمان میرے گھر آیا ہے تیرا بہت بڑا شکر ہے, اور ایسے ہی ہمیشہ مہمان آتے رہیں, یہ جذبہ ہر مسلمان کو چاہیے. ہوگا کہ نہیں؟ ہاں, تو پھر میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ وہ بزرگ تھے, مہمان کی بڑی عزت کرتے تھے. فرمایا اپنے خادم سے کہ بہت دیر ہو گئی, دھوپ نکل گئی, مہمان ابھی تک آئے نہیں, ندی میں گئے, جاؤ تو جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے. تو جب یہ خادم گیا تو دیکھا کہ جنگل کا ایک شیر مولانا لوگوں کا پائجامہ کرتا سب ایسے سمیٹ کے بیٹھا اور ندی کی طرف ایسے دیکھ رہا نکل, بس ان کا انتظار کر رہا. اب یہ بیچارے ڈر کے مارے نکل نہیں رہے, شیر کے پائجامہ کیسے لیں, وہ تو پہلے ہی اتنا پہنتے ہیں اور یہ پھٹ جائے, کرتا کیسے لیں گے, ہمت نہیں ہے. اور ٹھنڈا وقت, ٹھنڈی ہوا, نہائے ہوئے ایک لنگی پہن کر سے کڑکڑ کڑکڑ کر رہے کپڑے تو کیسے نکلے, شیر بیٹھا ہوا ہے. خادم نے دیکھا یہ تو معاملہ بڑا گمبھیر ہے, جا کر حضرت سے کہا حضور وہاں تو معاملہ بہت کٹھن ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا جنگل کا شیر ان کے پائجامے کرتے دو میٹ کرتے اور ان کو دل کر آئے کہ کب آئے تو میں کھاؤں, ناشتہ تو یہ کرنے کے لیے بعد میں جائیں گے, ڈنر یہاں ہو لنچ اور ڈنر دونوں کے لیے تیار. سمجھے؟ حضرت نے جب سنا تو چڑھانا گیا, فرماتے ہمارے مہمان کو پریشان کرتا ہے, چل اور ہم آئے شیر کے پاس جا کے کان پکڑ کر ایک تماشا بنا.
سبحان اللہ,
فرمایا ہمارے مہمانوں کو پریشان کرتا. جیسے ہی ڈانٹا تو کان جھاڑ کر کے دم گرا کے جنگل کی طرف چلا گیا.
سبحان اللہ.
پھر حضرت نے کہا مولانا صاحب آئیے, پائجامہ پہنیے, کرتا پہنیے. وہ سب آئے ڈرتے ڈرتے, کہا حضرت آپ آ گئے, بڑی غنیمت ہوئی ہے, تو آج تو ہم گھر پہ نہیں پہنچتے, دیدی یہیں سے پیوا ہو جائے. حضرت نے کہا چلیے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. اب وہ آگے آگے حضرت کرتا پائجامہ پہن کر کے جمبوریا ٹوپی لگا کر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں.
جمبوریا سر,
تو اس میں سے ایک نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کان میں اپنے دوست سے کہتا ہے عجیب معاملہ ہے. تو حضرت روشن ضمیر تھے,
سبحان اللہ,
کہ پیروں جیسے بھٹے چور نہیں تھے. کون کیا سوچتا ہے, شریعت کی پابندی بھی تھی اور دل کی نگرانی بھی ہوتی,
سبحان اللہ.
یہ تھا حضرت نے ارشاد فرمایا. چلتے چلتے ادھر عورتوں کا شاید مجمع ہو گیا, وہ کسی کی نہیں سن رہی. ہاں شادی میں تو ادھم چوکڑی ہوتی ہے, جتنی بھی خلافات ہو سب شادی میں کیا سنت عطا ہو رہی ہے, ہم نے کہا ہو میں نے سن مولانا. اور سب سے زیادہ خرافات, ادھم چوکڑی, بے حیائی, بے غیرتی سنت کی ادائیگی. اللہ کلیجے پر ہاتھ رکھو تو غیرت کے مارے دل دھڑکنے لگتا ہے, سنت ادا کر رہے ہیں اور شیطان کا ناچنا ہے, شیطان کو خوش کرتے ہیں. نکاح کو اس لیے تاکہ نکاح سنت کے مطابق کرو تو رسول بھی راضی, سب بھی راضی ہو جائے.
سبحان اللہ,
سبحان اللہ. خیر جو ان کا جس کا جو حصہ ہے وہ پاتا ہے. تو حضرت چلتے چلتے پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں مولانا, مولانا تم نے زبان سیدھی کی اور ہم نے دل سیدھا کیا.
سبحان اللہ,
رات کا جواب دے رہے ہیں, تم نے اپنی زبان پر تم نے محنت کی ہے, اور ہم نے دل پر محنت کی ہے، اسے جس نے سیدھا کر لیا وہی کامیاب ہے۔ قرآن فرماتا ہے قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، جس نے دل کو اپنے سیدھا کر لیا، صاف ستھرا کر لیا، رب فرماتا ہے وہی کامیاب ہے، اور جس نے اسے اندر کو برباد کر لیا، وقد خاب من دسا، جس نے اسے خراب کر لیا وہ آخرت میں ناکام ہو برباد۔ تو فرماتے ہیں ہم نے دل سیدھا کیا، تم نے زبان سیدھی کی۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کو ہدایت کی، بد مذہبی سے توبہ کیا، اور کسی سنی بزرگ پر انہوں نے زبان کبھی نہیں کھولی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے ہدایت دے دے، مستقیم۔ اے لوگوں، اللہ والوں سے بدگمانی پیدا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں، ویسے کر سکتے ہیں؟ آج وہابیوں کا یہی مشن ہے۔ وہابی لوگ برا نہ مانیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک اعتراض آیا میرے پاس کہ یہ بریلوی مولانا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ غوث پاک نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا اور جتنے براتی تھے سب زندہ، دولہا زندہ، دلہن زندی، جو کپڑا 12 سال پہن کر کے ڈوبے تھے ویسے ہی کا ویسے ہی تھا، بھیگا بھی نہیں۔ اور پھر یہ لوگ گھر آئے اور پوری زندگی بسر کی، یہ کرامت بیان کرتے ہیں۔ اس نے، وہابی نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف، اس لیے کہ اس سے آواگمن ثابت ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، کوئی کوا بنایا جاتا ہے، کوئی چیل بنا دیا جاتا ہے، کوئی انسان کے روپ میں پیدا کیا جاتا ہے۔ جیسا کرم ویسا دھرم، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ اس میں یہ اعتراض کیا کہ غوث پاک نے پوری کشتی کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا، حالانکہ دوبارہ جتنے بھی آج زندہ ہوئے ہیں وہ زندہ ہو کر کے پھر فوراً کرامتن مر گئے، لیکن یہ تو کہتے ہیں برسوں زندہ رہے، یہ تو آواگمن ہو گیا۔ پھر وہ نہیں سمجھ میں آئی میری بات؟ علماء سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ اعتراض کیا تھا، میرے پاس جب آیا معاملہ تو میں نے ایک تقریر میں اس کا کھنڈن کیا۔ کھنڈن سمجھے؟ اس اعتراض کا جواب دیا۔ میں نے کہا ان وہابیوں نے آج تک قرآن صحیح پڑھا ہی نہیں ہے، اگر یہ پڑھے ہوتے تو اس قسم کی بات کرتے ہی نہیں۔ ارے قرآن سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا تو برسوں زندہ رہا۔ اب لوگ علماء بھی چونک گئے کہ یہ واقعہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه۔ بخت نقشہ ایک بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے ایسا برباد کر دیا کہ ایک کلچی بھی وہاں نہ بچی تھی۔ اسی زمانے کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام، یہ دو بھائی تھے، ایک بھائی کا نام تھا عزیز اور ایک بھائی کا نام تھا عزیر، یہ دونوں ایک ہی دن جڑیاں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ وہ ایک اپنی سواری، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، انبیاء کرام گدھے پر سوار ہو کر کے اس زمانے میں سفر کیا کرتے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری دراز گوش پر سوار ہو کر کے اور بیت المقدس کی طرف سے جب گزرے تو اس کی بربادی اور ویرانی دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور یہ ارشاد فرمایا, قرآن فرماتا, او کلذی مر علی قرية وهي خاوية علی عروشها, وہ گزرنے والا پیغمبر جب گزرا ہے اور اس نے بستی کو دیکھا کہ بالکل ڈھری پڑی ہے, ویران اور برباد ہو گئی, تو عزیر علیہ السلام نے حیرت و استعجاب کے عالم میں کہا, قال انما یحیی هذه اللہ بعد موتها, اللہ اس شہر کو پھر اس کی بربادی کے بعد کیسے آباد کرے گا. پیغمبر کو اس کی آبادی پر ایک حیرت ہوئی. جیسے ہی یہ حیرت ان کے دل میں پیدا ہوئی تو قرآن فرماتا, فأماته الله مئة عام, اللہ تعالی نے فوراً ان کی روح قبض کر لی. اماتہ, انہیں روح قبض کر کے اور ان کی میت کو زمین پر لگا دیا. حضرت عزیر لیٹے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے, روح کو پروردگار عالم نے نکال لیا. کتنے سال تک لیتے رہے؟ قرآن فرماتا مئة عام, 100 سال تک. بے جان نبی کا بدن کھلے ہوئے میدان میں 100 سال میں ہزاروں بارش, ہزاروں ہوائیں, کیڑے مکوڑے, تنہا نبی کا بدن 100 سال تک زمین کے اوپر رہا. خدا گواہ ہے کہ ایک بال بھی نہیں ان کا جھڑا. نبی مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے, قرآن کی آیت بتا رہا.
سبحان اللہ,
100 سال تک حضرت عزیر وہاں پر پڑے رہے اور پھر ثم بعثہ, پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد, یہ میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, ابھی آیت پڑھ رہا ہوں, میں صحیح پڑھ رہا ہوں, حافظ لوگ ہیں نا, اگر غلط پڑھوں گا تو بتا دینا, میں حافظ نہیں ہوں.
اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثہ, پھر انہیں 100 سال کے بعد زندہ کیا, اور جب یہ زندہ ہو گئے بیٹھے تو وہی حالت تھی جو سوئے تھے, جیسا دیکھا تھا ویسے ہی پوری بستی. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, تم لبستا, اے عزیر بولو تمہیں یہاں کتنے دن رہے ہو؟ تو عزیر کہتے ہیں کہ لبست یوماً او بعض یوم. پروردگار عالم, ایک دن یا کچھ کم, میں یہاں پر ٹھہرا ہوں. کتنے سو سال, 100 سال گزر گئے اور حضرت عزیر سمجھ رہے کہ ابھی مجھے ایک دن یا کچھ کم ہوا ہے. مفسرین فرماتے ہیں, حدیث میں آیا ہے کہ یہ صبح کے وقت کا معاملہ تھا اور جب دوبارہ زندہ ہوئے تو عصر کا وقت تھا. حضرت عزیر نے سمجھا کہ میں صبح سویا ہوں اور عصر کے وقت میری آنکھ کھلی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے عزیر, بل لبست مئة عام, اے عزیر تم یہاں پر 100 سال تک رہے ہو. حضرت عزیر کو جب پتا چلا میں 100 سال تک, تو جس سواری پر وہ بیٹھ کر آئے تھے وہ مر کے سڑ کر کے گل گئی تھی, ہڈیاں سفید سفید بکھری ہوئی تھی, اور کچھ کھانے پینے کے لیے ساتھ میں لائے تھے, انگور کا جوس لائے تھے اور کھجور لائے تھے. اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عزیر سے کہا ہے عزیر ذرا اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھو ذرا بھی اس میں بگاڑ پیدا نہیں. 100 سال تک انگور کا رس تھا وہ تو سوکھ کر کے ختم ہو جانا چاہیے, کھجور تھی ختم ہو جانی چاہیے, لیکن رب فرماتا ہے ہماری قدرت دیکھو انگور کا رس ویسے ہی ہے جیسا تم لے کر آئے تھے, لم یتسنا اس میں کوئی تبدیلی چینجنگ نہیں ہے. حضرت عزیر نے دیکھا ویسی فریش 100 سال کے بعد بھی وہ انگور کا رس اور تھیلی میں کھجور موجود. قرآن فرماتا والے نجعلک آیتا للناس, اے عزیر تمہاری شخصیت کو سب کے لیے ہم نے اپنے قدرت کی نشانی بنا دی ہے. یہ قدرت کی نشانی حضرت عزیر تھے. اور پھر فرماتا ہے وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, اے عزیر اپنی سواری کی ہڈیوں کو دیکھو ہم اسے کیسے جمع کرتے ہیں جوڑتے ہیں اور کیسے اس پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. حضرت عزیر نے دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں, دیکھ رہے ہیں تو ہڈیوں میں حرکت پیدا, ادھر سے ایک ہڈی آ رہی ادھر سے ایک آ رہی ادھر سے ایک آ رہی, اتنی چورا بن گئی تھی 100 سال میں وہ سب ہڈیاں آہستہ آہستہ ہو کے کنیکٹ ہو رہی ہیں. یہ کس کی ٹیکنالوجی ہے؟ ہڈیاں آج فریش جوڑ کر کے اور گائے بھینس کوئی بنا سکتا ہے, اب تو پرسی بند لگ گیا ہے. تو وہاں پر رب کی ٹیکنالوجی دیکھو, اس سواری کی ہڈیاں جمع ہوئی. اللہ فرماتا ہے کئی پر ان سے سہا ہم اسے کیسے اٹھان دیتے ہیں, ثم نکسوها لحما اور پھر ہم اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. سارا گدھے کا ڈھانچہ بن گیا, بول بول چکلی کی ہڈی. اور پھر حضرت عزیر دیکھ رہے ہیں کہ اس پر آہستہ آہستہ گوشت چڑھ رہا ہے, پھر اس پر کھال آ رہی ہے, کھال میں بال نکل رہا ہے, پھر اس کی منڈی پیدا ہوئی, پھر دم پیدا ہوئی, پھر پیر نکلا, پورا وہ اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہو کر کان جھاڑ کر کے مدر ٹیک میں گھیچو گھیچو بولنے لگا. حضرت عزیر علیہ السلام اس کو پکڑ کر سوار ہوئے اپنے کھانے پینے کی چیز لے کر کے اور اپنے گھر کی طرف گئے. جب گھر کی طرف گئے تو حالات بدل چکے تھے. ایک ضعیفہ بڑھیا جو ان کی خادم تھی وہ 100 سال سے زیادہ اس کی عمر آنکھیں چلی گئی تھی. آپ نے اپنے گھر کو پہچانا کہ میرا گھر یہی ہے. وہ بڑھیا بیٹھی تھی اور کہنے لگی, رب بڑھیا سے فرمایا کہ عزیر کا گھر یہی ہے؟ کہا ہاں ہاں عزیر کا یہی گھر ہے, عزیر تو 100 سال سے غائب ہو گئے. فرمایا میں عزیر ہوں. تو بڑھیا کہتی تم عزیر کیسے ہو سکتے ہو 100 سال کے بعد, تم کہاں سے آ گئے؟ اگر تم عزیر ہو تو پوری قوم میں توریت کا حافظ سے تو عزیر علیہ السلام تھے. تم توریت پڑھ کر کے سناؤ. 100 سال انتقال کا ہو گیا اور بڑھیا مطالبہ کر رہی ہے توریت پڑھ کر سنا دیے. حضرت عزیر نے پوری توریت پڑھ کر کے سنا دیا. نبی قبر میں جمع انتقال کے بعد بھی کچھ بھولتا نہیں ہے, سب اسے یاد رہتا ہے. 100 سال کے بعد بڑھیا کو یقین, آدھا یقین ہو گیا کہ یہ عزیر ہی. پھر بڑھیا کہتی عزیر کی ایک خوبی یہ تھی کہ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتے تھے. عزیر علیہ السلام نے کہا کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ تو وہ ایک ایسی دعا کرو کہ میں بھی جوان ہو جاؤں. حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور وہ بڑھیا کو جیسا چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی وہ بڑھیا پھر ماشاء اللہ آنکھ ہو گئی اور ہتا پتا نظر آنے لگی. دیکھ کر کہتے ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی اور عزیر علیہ السلام.
سبحان اللہ.
پھر حضرت عزیر برسوں زندہ رہے.
سبحان اللہ.
اسی لیے یہ پہلی بجھائی جا رہی ہے کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی، لیکن ایک بھائی 100 سال چھوٹا تھا، ایک بھائی 100 سال بڑا تھا. اس کا جواب یہ ہے، حضرت عزیر اور عزیز یہ دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں حضرات کا انتقال ہوا، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر 100 سال زیادہ ارے کم، اور حضرت عزیز کی عمر 100 سال زیادہ تھی. آپ کہیں گے کیوں؟ انتقال کے بعد عمر کاؤنٹ نہیں ہوتی، جیسے تھے ویسے ہی حضرت عزیر نظر آ رہے ہیں. خیر یہ تو الگ ایک بات ہے، یہ قرآن سے جواب ہے، یہ آواگون نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، جب چاہے جس کو چاہے انتقال کے بعد پھر زندگی عطا فرما کر اور برسوں انہیں زندہ رہنے کا چانس عطا فرما.
سبحان اللہ.
تو اس پر کسی نے اعتراض بعد میں کیا کہ یہ تو ایک آدمی تھا، یہاں تو پوری برات تھی. ارے ہم نے کہا اس کا بھی جواب ہے قرآن
مجید،
اور اس کا جواب ہاں، 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ پہاڑی کے اوپر تھے، اور یہ 70 ایجوکیٹڈ لوگ، ماسٹر لوگ، انجینئر، یہ زیادہ کل بلاتے ہیں، یہ لوگ نیچے کھڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سن رہے ہو؟ میرے صدقے میں تم خدا کا کلام سن رہے ہو.
سبحان اللہ.
نبی کا وسیلہ کتنا مقدس ہے، اللہ کا کلام امتی نہیں سن سکتا، لیکن نبی کے وسیلے میں خدا کا کلام سن رہے ہو. حضرت موسیٰ نے انہیں جب یہ بشارت دی تو اب قرآن کی آیت سنو، اللہ ارشاد فرماتا ہے، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. اے موسیٰ، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں جب تک کہ اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں؟
ارے واہ، بڑے بڑے بہے جائیں گدھا کہے کتنا مان.
اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت، ڈائریکٹ دیکھیں گے، نبی کے وسیلے سے کلام نہیں سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فأخذ قرآن فرماتا ہے کہ ہم جب انہوں نے یہ جرأت کی کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مانیں گے، تو فوراً ایک بجلی چمکی اور سب کا سب حاضر ہو گیا، مر گئے. قرآن فرماتا ہے سب کے سب مر گئے. حضرت موسیٰ نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ابھی بڑبڑ کر رہے تھے، خاموش کیوں ہو گئے؟ تو دیکھا جنگل واد میں سب لاش پڑی، 70 کے 70 کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا یہودی قوم بہت پریشان کرتی ہے، یہ تو ایجوکیٹڈ طبقے کو چھانٹ چھانٹ کر لایا تھا، ان کے سردار لوگ تھے، اب کہیں گے موسیٰ اسی لیے ہمارے سرداروں کو مروانے کے لیے لے کے گئے تھے، مولا میری قوم پریشان کرے گی، رب کریم اسے زندہ کر. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تو قرآن فرماتا ثم بعث بعث، پھر پرورد ثم بعثناكم لعلكم تشكرون من بعد موتكم، یہ اصلی بات ہے، ثم بعثناكم من بعد موتكم، میں ہم نے تمہارے مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا. سمجھ گئے؟
مرنے کے بعد پھر دوبارہ حضرت موسیٰ کی دعا سے 70 آدمی زندہ ہوئے، پھر شادی بیاہ ان کی ہوئی، برسوں وہ زندہ رہے، پھر گئے، یہ بھی آوا سمجھ؟ بولو ان کو قرآن پڑھنا بھی، سورہ بقرہ بھی نہیں پڑھنی آتی ہے، یہ پورے بکر، بکر کے معنی معلوم ہے؟ بیس. قرآن میں سب آیتیں بریلوی عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، حضرت قرآن سے ثابت ہے، ہم خدا مانے خدا میں یہ ہمت ہے، ایک ایک مسئلہ قرآن سے ثابت ہے. دیوبندیوں کے پاس حدیث پیش کرو تو بولے والے میں ضعیف ہے، تیرا باپ ضعیف ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ارے ضعیف کی تو اور خدمت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ضعیف ہے. ارے آج تو ہم وہ قرآن پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں، غوث پاک میں وہ روایت کیسی ہے ابھی اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. 12 سال کے بعد کیا 1200 سال کے بعد بھی زندہ اگر اللہ کے نبی اور ولی کے ذریعے کوئی زندہ ہو تو قدرت والا مولا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب چاہے جس پر چاہے.
سبحان اللہ.
اعلیٰ حضرت کا مسئلہ ایسا ویسا نہیں ہے، ہوا میں فائرنگ نہیں ہوتی، پھر سب بھاگ جائے. نہیں ہم ہوا میں فائرنگ نہیں کرتے، اصلی گولی چلاتے
ہیں،
یہ دیش نہیں چھوڑتے کہ سب کو رلاتے ہیں. ارے ہم تو خواجہ کا گلاب کا پھول سنگھاتے ہیں،
ناک
میں اگر کوئی کیڑا آ گیا تو وہ بھی بھاگ جائے. ہمارا کام عجیب ہے، اس لیے رب نے کائنات فرماتا ہے ولیوں کو مانو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوا کا راستہ اختیار کرو، لیکن صرف متقی مت بننا، کونو مع الصادقین، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جانا.
سبحان اللہ.
جو جماعت جس جماعت میں اللہ کے ولی نظر آئے سمجھو وہی حق والی جماعت،
سبحان اللہ،
وہی صراط مستقیم والی. اچھا جتنے گنبد ہیں جتنے مزار ہیں کسی کسی وہابی کے ہیں؟ ایک بتاؤ، سب کس کے ہیں؟
سنیوں.
سنیوں کے ہیں. اور وہاں جاتا کون ہے؟
سنی.
سنی جاتے ہیں. ارے جس سے تعلقات رشتے داری سلامت ہوتی ہے اسی کے گھر تو آ کے جاتے ہیں.
کوئی
دشمن کے گھر جا کر سلام ہے کیا یہاں پر؟ جائے گا جہاں محبت والا ہے، تعلقات پرفیکٹ ہیں، وہی آدمی آتا جاتا ہے، دشمن کا گھر بھی آتا کماتا کہہ کے منہ کھلا رہے گا، گھر بھی نہیں دیکھے گا. ہم تو چلتے چلتے راستے میں بھی پتا چلتا ہم سفر کرتے ہیں کہ یہاں کسی اللہ والے کا مزار ہے تو آدھا گھنٹہ رک کر وہاں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. چلو اللہ تم کو ہدایت دے.
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد.
ولیوں سے تعلق قائم رکھنا تو مزار پر جاتا ہے کون؟
سنی.
تحفہ لے کر کس کے پاس کون جاتا ہے؟ ارے دوست کے پاس جائے گا نا، کبھی مٹھائی لے کے جائے گا، کبھی سوٹ کا کپڑا لے کے جائے گا، اور کبھی عطر لے کے جائے گا. یہی کام تو ہم کرتے ہیں کہ خواجہ سے ہماری محبت اور رشتے داری ہے، بدن کی رشتے داری نہیں، روح کی رشتے داری ہے. ہمارے دل کو وہ سنبھالتے ہیں تو کبھی عطر لے کے جاتے ہیں، کبھی پھول لے کے جاتے ہیں، کبھی چادر لے کے جاتے ہیں، اور کبھی گلاب جامن لے کے جاتے ہیں. تو تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، وہ ہمارے ہیں، ہم اپنوں کو دیتے ہیں، تمہارے نہیں ہے تو تم کو ناراضی کیوں اتنا خرچہ کرتا ہے؟ ارے خرچہ ہم کرتے ہیں، تمہیں کو کرتا ہے، بیوی کا تیل چلے، مساجی کی فلان بٹے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا کام ہے، رشتے داری ہم سے ہے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے. خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ وما علینا ان لمبلا کھڑے ہوئے. Thank you.